چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا.
الحمد لولیہ والصلاة والسلام على نبیہ ورسولہ وعلى آله وإطرته وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اور یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا، سو انہوں نے وہ پوری کر دکھائیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اور کیا میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرا عہد ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا. ناظرین، یہاں سورہ بقرہ کی اس آیہ مقدسہ اور آیہ بینہ سے تازہ مضامین کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور تحریک محمدی کا ایک نیا تعارف اور ایک نئی شناخت قاری قرآن کے سامنے لائی جا رہی ہے، تاکہ رشد و ہدایت قرآن حکیم پڑھنے والے کے لیے ممکن ہو سکے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اور یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمایا. کون ابراہیم؟ اللہ کے نیک اور مخلص بندے، اللہ کے نبی اور رسول، اور امام انسانیت، نہایت شفیق، نہایت نرم دل، اور راہ حق میں انتہائی درجہ پر مخلص. آپ کا اسم گرامی ابراہیم یہ سوریانی زبان سے ہے، اور سریانی زبان میں ابراہیم کا معنی ہوتا ہے اب کریم، شفقت کرنے والا باپ یا رحمت کرنے والا، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ کو بچوں سے انتہائی پیار تھا، اور آپ جب بھی کوئی بچہ دیکھتے تو شفقت معاب ہو جاتے، اور یوں ہی آپ مہمان نواز تھے، اور مہمانوں کی خدمت کرنا، مہمان نوازی کرنا آپ کی کریمانہ خصلت تھی. اس بنا پر آپ کو ابراہم یا ابراہیم کہا جاتا. آپ عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے 2160 سال پہلے اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے. آپ کی پیدائش گاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عراق کا معروف شہر جس کا نام ار تھا، اس میں آپ پیدا ہوئے. تورات کے بیان کے مطابق آپ نے طویل عمر پائی. تورات لکھتی ہے کہ آپ اس دنیا میں 175 سال مقیم رہے. رب کریم نے اپنے خاص بندے ابراہیم کا امتحان لیا. آزمانا اور امتحان لینا کبھی سختیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور شدائد کے ساتھ، اور کبھی نعمتیں دے کر، امتحان ہوتا ہے۔ امتحان سے مقصود انسان کے اندر دبی ہوئی خفتہ صلاحیتوں اور اہلیتوں کا اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین رب ہے، اور رب اپنے بندوں کی صلاحیتیں نکھارتا ہے۔ یہاں اس آیہ کریمہ میں ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کے امتحان اور آزمائش کا ذکر کرنا، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کا اپنے لیے رب کہنا، یہ بڑی حسین سی مناسبت کی جلوہ گری کر رہا ہے۔ رب تو وہ ذات ٹھہری کہ جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے ربوبیت کا، کہ تبلیغ الشیء الی کمال ہی بے استعداد ہل ازلی ہے شیء ان فشیء آ، کسی چیز کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس کے کمال تک پہنچا دینا، یہ ربوبیت ہے۔ انسانوں کا خالق بھی اللہ، اور ان کی صلاحیتوں اور اہلیتوں کو انتہا درجہ کمال تک پہنچانے والا بھی وہ۔ وہ کس طرح پہنچاتا ہے؟ حضرت انسان کو جھولا گاہ آزمائش میں ڈال کر، دار الامتحان میں نئے نئے مسائل سے دوچار کر کے، تاکہ ہر نئے حادثے سے انسان ایک نیا سبق سیکھے، اور اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہوں۔ جتنے بڑے بندے ان کا امتحان اتنا ہی بڑا، جتنا بڑا انسان اس کا امتحان اتنا ہی بڑا۔ انبیاء علیہ السلام جو شرف اور اعزاز لے کر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں، چونکہ وہ اللہ کے دین کی برہان ہوتے ہیں، اس لیے شدائد زندگی اور زندگی کی سختیاں ان کا استقبال کرتی ہیں، اور ہر مشکل مرحلے سے دوچار ہو کر ایک نئی لذت سے وہ آگاہ ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پھر انعامات کے دروازے ان کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے انتہائی مخلص بندے اور عظیم نبی اور رسول ابراہیم خلیل اللہ کی آزمائشوں کا تذکرہ اور امتحانوں کا تذکرہ قرآن حکیم کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ان کے رب نے چند باتوں میں، بکلمات میں، تا پر جو تنوین ہے، اس نے کہا کہ یہ امتحانات کوئی زیادہ باتوں سے متعلق نہیں تھے، وہ چند تھیں، لیکن وہ امتحان کتنا کڑا تھا، آپ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کے ہر صفحہ پر اس کی سختی کو سونگھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا تذکرہ قرآن حکیم کس تناظر میں کر رہا ہے؟ تین قومیں تھیں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخاطب تھیں، ایک یہود تھے، دوسرے نصارہ تھے، اور تیسرے مشرکین عرب تھے۔ اور عجیب اتفاق کہ نصارہ بھی ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا پیشوا مانتے تھے، اور یہود بھی ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا امام تصور کرتے تھے، اور مشرکین عرب کا کہنا بھی یہ تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور ہمارا سب سے مستحکم رشتہ ہے ابراہیم خلیل اللہ کی ذات سے۔ قرآن حکیم ابراہیم خلیل اللہ چونکہ سب تحریکوں کی جان، اور سب میں جانے پہچانے، اور سب ان کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے، قرآن حکیم نے ان کی ذات سے دعوت توحید کو اٹھایا کہ اگر تم مخلص ہو ابراہیم خلیل اللہ کو ماننے میں، تو لو سنو دیکھو ابراہیم خلیل اللہ کا طرز حیات کیا تھا، ان کی سوچیں کیا تھیں، ان کے افکار کیا تھے، وہ کس طرح زندگی بسر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کن کن انعامات کے دروازے ان کے لیے کھولے تھے۔ اگر یہ ساری باتیں اس وقت کا انسان اور آج کا انسان سمجھ لے، تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ آقا و مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لے گا. اب رہا یہ سوال کہ رب کریم نے جو ابراہیم خلیل اللہ کو آزمایا اور ان کا امتحان لیا تو وہ کون سی باتیں تھیں. مفسرین کرام نے لکھا کہ یا تو اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں, اور یا پھر ان کلمات سے مراد اللہ رب العالمین کے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو وقتاً فوقتاً دیے, اور ابراہیم علیہ السلام ان پر تسلیم و رضا کا پیکر بن گئے. اور ممکن ہے کہ کلمات سے مراد وہ مصیبتیں ہیں اور وہ حوادث ہیں یا وہ شدائد زندگی ہیں جن سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دوچار ہوئے. ان کی تفصیل کیا ہے, ایک لمحہ بھر کے لیے ہم اس طرف بڑھتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اس ماحول میں ہر شخص اسنام اور بتوں کے سامنے ناسیہ فرسائی کرتا تھا اور جبیں آسائی کرتا تھا. بت پرستی ان کا مذہب تھا اور اسنام سے حاجات طلب کرنا ان کی سوچ تھی اور ان کی فکر تھی. ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے نبی اور رسول تھے. آپ نے مخلصانہ نوٹس لیا اس گندے عمل اور اس گندی سوچ اور اس گندی فکر کا, اور آپ شعلہ جوالا بن گئے اس بت پرستی اور صنم پرستی کی تہذیب کے لیے اور تمدن کے لیے. آپ نے کلمہ حق بلند کیا اپنے خاندان میں, اپنے شہر میں, اور ان لوگوں کے سامنے جو بت کدے اور صنم کدے آباد کیے ہوئے تھے. پھر نوبت بائیں جا رسید کہ آپ نے اسنام کو توڑا اور بت شکن ٹھہرے, اور پھر بادشاہ سے الجھ گئے, اور جو وقت کا شاہ تھا اس نے ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا اور کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ نے کلمہ حق ظالم بادشاہ کے سامنے بلند کیا اور امر بالمعروف اور نیکی کا پیغام پہنچانے میں اس قدر جرأت کا مظاہرہ کیا کہ بادشاہ اس سے بفر گیا, اور اس نے آگ جلائی اور کہا کہ تمہیں اٹھا کر آگ میں پھینک دیا جائے گا. لیکن صبر, استقامت, عظیمت, اول العظمی کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ نے دعوت توحید کو جاری ساری رکھا, اور آپ نے اس کی پرواہ نہ کی کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آتش نمرود کو ابراہیم خلیل اللہ کے لیے گلزار بنا دیا. وطن انسان کے لیے رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے, لیکن ابراہیم خلیل اللہ بندہ خدا, ابراہیم خلیل اللہ عبد اللہ اور خلیل اللہ اللہ کے دوست, ان کے راستے میں ان کا وطن جو عام طور پر انسانوں کے لیے سرمایہ اور دولت کی حیثیت رکھتا ہے آڑے نہ آیا. ابراہیم خلیل اللہ نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اور وطن کو بھی چھوڑ دیا, اور پھر مکہ شریف کے بے آب و گیا علاقہ میں جہاں انسان بوند بوند پانی کے لیے ترسیں اور ٹھنڈی ہواؤں کے لیے ترسیں, دور دور تک نہ سبزہ نہ درخت نہ ہریالی, ایسے جیسے نقاش فطرت نے مکہ کے پہاڑوں کو آگ لگا دی ہو. اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے معصوم بچے اور اپنی بیوی کو ادھر ہی چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ. ابراہیم خلیل اللہ نے لمحہ بھر کے لیے بھی توقف نہ فرمایا اور اس معصوم بچے کو ادھر چھوڑ دیا. امتحان نہ تھا تو کیا تھا, اور پھر جس وقت بچہ جس وقت جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ واپس آتے ہیں, انہیں حکم ہوتا ہے کہ بچے کو ذبح کر دیا جائے. یہ وہ امتحانات ہیں جن امتحانات کی دہلیز پر ابراہیم خلیل اللہ قدم رکھتے ہیں اور ہر امتحان میں کامیابی کی سند پاتے ہیں اور اعتراف کی سند پاتے ہیں. اور یہاں قرآن حکیم بھی اس سند عظیم کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے, کتنی شہامت, کتنا وقار, کتنا اعتراف ہے, اور ابراہیم خلیل اللہ کے خلوص کا کس قدر جلوہ ہے جو قرآن حکیم کے ان الفاظ سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہے. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. یہاں امتحانات کے لیے اور آزمائش کے لیے کلمات کی تعبیر قرآن حکیم نے اختیار کی. کلمات کلمہ کی جمع ہے, اور کلمہ ایک بات, کلمات بہت ساری باتیں. یہاں ہو نہ ہو امتحانات کی مختلف جہتوں کو کلمات سے تعبیر کرنے کی حکمت یہ ہو کہ اگر آدمی کو یہ بتا دیا جائے کہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہے, اس کا نفع یہ ہے, اس کی حکمت یہ ہے, اس کے نتیجے میں تمہیں یہ ملے گا, تو شاید مشکل کام کرنے بھی آسان ہو جاتے ہیں. لیکن جب حکمت اور مدعا اور فلسفہ اور مقصد کی اساس واضح نہ کی جائے تو امتحان بڑا کڑا اور بڑا سخت ہوتا ہے. مثلا ابراہیم خلیل اللہ کو یہ کہنا کہ بیٹے کو ذبح کر دو, یہ تو نہ کہا گیا کہ ذبح کرنے کا فائدہ کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, کیوں کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو. امتحان تو امتحان ہے. بس ایک بات تھی جو اللہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے رکھ دی, گویا دنیا والوں کو بتانا تھا, آنے والے انسانوں کو بتانا تھا امتحان یہ ہوتا ہے, اور جو لوگ امتحانوں میں با وفا کامیاب ہوتے ہیں ان کی صورت یہ ہوتی ہے. قرآن حکیم نے یہ تھی وہ حکمت جس کی بنا پر امتحان کی مختلف جہتوں کو کلمات سے تعبیر کیا. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم خلیل اللہ نے امتحان کی ان تمام جہتوں میں کامیابی حاصل کی اور ان کو پورا کر دکھایا, اور اللہ رب العالمین کی رضا کی منزل باخریت اور باعافیت اور با محبت طے کی. رب ذوالجلال نے جس وقت دیکھا کہ ان کا بندہ ابراہیم خلیل اللہ اس دار الامتحان میں کامیابی سے ہم کنار ہوا تو رب کریم نے بطور انعام ارشاد فرمایا قال انی جائلک للناس اماما. اے ابراہیم, میں بنانے والا ہوں تجھ کو لوگوں کے لیے امام. امامت کیا ہے؟ امامت لوگوں کی پیشوائی کا نام ہے, لوگوں کی قیادت کا نام ہے. اس پر ہمارے مفسرین کے تین طبقات ہیں امام کی تعریف کرنے میں. ایک طبقہ فکر یہ ہے کہ ان کے خیال کے مطابق امامت صرف دنیاوی امور میں پیشوائی اور رہنمائی کا نام ہے, یعنی امام وہ ہوتا ہے جو امور دنیا کے اندر وہ رہنمائی کرتا ہے اور اس میں خیر اور شر کی کسوٹی دیتا ہے. ایسا شخص جو دنیاوی امور میں سیادت کرے اس کو امام کہہ دیا جاتا ہے. ایک دوسرا طبقہ یہ فکر ہے جن کے خیال کے مطابق امام وہ ہوتا ہے جو دنیاوی امور میں بھی رہنمائی کرے اور اخروی امور میں بھی رہنمائی کرے, اسے امام کہا جاتا ہے. اور ایک تیسرا طبقہ فکر ہے جس کے مطابق امام وہ ہوتا ہے جو نہ صرف یہ کہ امور دنیا میں رہنمائی کرتا ہے اور امور آخرت میں رہنمائی کرتا ہے, بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو دستور ملتا ہے الہامی ضابطہ انسانوں کی رشد و ہدایت کا, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے, یا تو عملاً ان احکام کا اجرا کرتا ہے اور ان کی تنفیذ کر دیتا ہے. اگر عملاً ان کی تنفیذ اور امپلیمنٹیشن اس سے ممکن نہ ہو تو پھر وہ کوشاں رہتا ہے, وہ ایک تحریک اٹھاتا ہے, وہ تگوتاز کرتا ہے, وہ سعی و عمل کرتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں ان کا اجرا ممکن ہو اور ان کی تنفیذ ممکن ہو. اللہ رب العالمین نے ابراہیم جو نبی بھی تھے, ابراہیم جو رسول بھی تھے, ابراہیم جو اللہ کے دوست اور خلیل بھی تھے, انہیں امامت کے منصب سے سرفراز کیا. گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح آفتاب کی نورانی شعائیں اور اجالے سبزوں کی نشو نما کرتے ہیں، بعین ہی جس وقت امام حقیقی سامنے آتا ہے تو وہ انسانوں کی نشو نما کرتا ہے، ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کا عقیدہ بناتا ہے، ان کو اعمال کے میدان میں اچھی راہوں پر ڈالتا ہے، ان کے لیے جو مضرت رساں چیزیں ہوتی ہیں ان سے ان کو بچاتا ہے، اور ان کے لیے جو نفع بخش اعمال ہوتے ہیں ان سے ان کو آگاہ کرتا ہے، گویا ماں کے اندر اتنی مامتا نہیں ہوتی اور باپ کی پدری شفقت میں اتنی رانمائی نہیں ہوتی جتنا امام المسلمین اپنے پیروکاروں کے لیے رحمت اور کرم اور شفقت کا پہلو رکھتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ تعالی نے اسی آیت کے تحت مسلمانوں کے امام کی جو شناخت بیان کی وہ یہی تھی کہ امام وہ ہوتا ہے جو قوت کے ساتھ عدل اور انصاف کا نظام قائم کر دیتا ہے اور فسق و فجور کی وہاں ہوا بھی اس کو نہیں لگتی۔ یقیناً انسانیت اور آدمیت کی یہ ضرورت ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو ان کے سر پر دست شفقت رکھے اور نظام عدل اور نظام انصاف کے نور سے ان کی زندگی کو مزین کر دے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ کو گویا دو انعام تو پہلے بھی عطا فرما رکھے تھے، یعنی آپ نبی تھے اور آپ رسول تھے، اور یہ انعام بھی اللہ تعالی نے عطا فرمایا کہ آپ کو امامت ملی، پیشوائی، مانا یہ کہ آپ کی نسل پاک سے ایسی اولو العزم ہستیاں پیدا ہوں گی جن سے انسانیت اور آدمیت کے کارواں کی تطہیر ہوگی اور طہارت کی خیرات لیں گے، ہو نہ ہو اس میں اشارہ ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کا، آپ کی آمد پاک کا، آپ کے میلاد پاک کا۔ قرآن مجید کی اس آیا کو بار بار سنا جائے، قال انی جائلک للناس اماما، یہ جزا بھی ہے، یہ انعام بھی ہے، یہ عملی زندگی میں ایک اہتمام بھی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ابراہیم خلیل اللہ کی صورت میں کیا گیا، اور اس میں ایک دعوت بھی تھی کہ اے یہود اور اے نصارہ اور اے قبائل عرب سے تعلق رکھنے والے انسانوں، تم کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارے پیشوا ہیں، اگر ان کو سچے دل سے اور صدق کے دل سے تم اپنا امام مانتے ہو تو پھر ان کی زندگی کی خوشبو کیوں نہیں سونگتے اور اس خوشبو سے اپنے مشام ہستی کو معطر کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر ابراہیم خلیل اللہ نے جو اصول چھوڑے اور جو دعوات چھوڑیں، جو عقیدہ توحید کا نور بکھیرا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ کیوں نہیں بناتے؟ گویا امامت کا تذکرہ گویا دعوت کا بھی انداز رکھتا تھا۔ اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کی ایک جستجو، ابراہیم خلیل اللہ کی ایک تڑپ، ابراہیم خلیل اللہ کی ایک آرزو قرآن حکیم بیان کرتا ہے، قال ومن ذریتی، ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی کہ اور میری اولاد میں سے کیا یہ امامت کا شرف اور امامت کا اعزاز کیا میری اولاد میں سے بھی کسی کو مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا؟ ناظرین، یہاں میں رک کر صاف شفاف زندگی کا ایک خوبصورت قانون آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ جو اچھی قیادتیں ہوتی ہیں اور خوبصورت لیڈرشپ ہوتی ہے وہ سبسٹیچیوٹ کا سوچتی ہے کہ جس فکر کا میں بانی ہوں کیا میرے بعد اس کو کوئی سیکنڈ کرنے والا بھی ہے یا نہیں، اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا بھی ہے یا نہیں۔ وہ اچھی قیادتیں ماں باپ اپنے قائم مقام پیدا کرتی ہیں، اگر کوئی قیادت اپنا قائم مقام پیدا نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قیادت کے اندر وہ صلاحیت نہیں جو سیادت کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ انعام کا دروازہ کھلا، اللہ رب العالمین کی طرف سے کرم کی خیرات بٹی، رب ذوالجلال نے استعفی اور انتخاب کا تاج ابراہیم خلیل اللہ کے سر پر رکھا اور کہا کہ تجھے امام بنایا جا رہا ہے، پیشوا بنایا جا رہا ہے، راہبر انسانیت بنایا جا رہا ہے، اور رابر آدمیت بنایا جا رہا ہے. ابراہیم خلیل اللہ سمجھتے تھے کہ انسانیت کے لیے اتنا کافی نہیں کہ ابراہیم امام بن جائیں, ان کے بعد کیا ہوگا, تحریک کی صورت کیا ہوگی, ان کے فکری سرمایہ کو کون سنبھالے گا, ان کی زندگی کے اصولوں کو اگلی نسل تک کون پہنچایا گیا. یہ ایک بجا سوال بھی تھا, یہ ایک تڑپ بھی تھی اور یہ ایک آرزو بھی تھی جو ابراہیم خلیل اللہ کے سینے میں تڑپی اور الفاظ بن کر زبان سے نکلی. اللہ رب العالمین نے ان کی تڑپ اور جستجو کو روایت بنا کر قرآن حکیم میں شامل کر دیا تاکہ مخلص کارکن جو تحریک اسلام کا ہے اس کو سمجھ آ جائے کہ اتنا ہی کافی نہیں کہ انسان اپنے آپ کو سنوارے, اس کو اپنے دور کو بھی سنوارنا ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ آنے والوں کی بھی فکر کرنی ہوتی ہے. اب پڑھیے ان الفاظ کو جو ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی صورت میں رب ذوالجلال نے بیان کیے. فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي, اور میری اولاد میں سے, یقیناً یقیناً یہ من ذریتی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی طرف واضح اشارے موجود ہیں, اور انشاءاللہ لذیذ ایک آیت آگے آئے گی اس میں تو دعائے خلیل جو ہے وہ تڑپ اٹھی اور ایک ایسی قیادت کا سوال اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دیا جس کے اوصاف واضح طور پر جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت منور میں دیکھے جا سکتے ہیں اور ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں. قال ومن ذریتی, رب ذوالجلال نے ابراہیم خلیل اللہ کی اس تڑپ اور جستجو کو ملاحظہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ لا ینالو احد الظالمین, انکار نہ کیا, اس بات کی تردید نہ کی کہ ابراہیم کی ذریت میں امامت نہیں ہوگی, تردید نہیں ہے, قرآن حکیم تردید نہیں کر رہا کہ آپ کی اولاد میں امامت رکھی نہیں جائے گی, بلکہ ایک قسم کا اس بات ہے کہ آپ کی اولاد میں امامت ہوگی. لیکن کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ امامتوں کی سندیں لوگوں کے نزدیک مذاق بن جاتے ہیں, اور تحریکیں اگر مذاق کی راہ چل جائیں تو انسان کا فکری سرمایہ تباہ ہو برباد ہو کر رہ جاتا ہے. رب ذوالجلال نے اس باب میں بھی ایک قانون دیا, رب ذوالجلال نے اس باب میں بھی ایک ضابطہ دیا کہ لا ینال احد الظالمین, جو ظلم کرنے والا ہے اس تک ہمارا یہ عہد نہیں پہنچے گا. یعنی ہمارا عہد ہے, ہمارا وعدہ ہے کہ آپ امامت آپ کی ذریت میں رکھیں گے, آپ کی اولاد میں رکھیں گے, لیکن ہمارے اس عہد کا فیضان اور ہمارے اس وعدے کا فیضان ظلم کرنے والے شخص کو نہیں پہنچ سکے گا. یقیناً ظلم سے مراد شرک بھی ہو سکتے ہیں, ان الشرک لظلم عظیم, اور اس ظلم سے مراد انسانیت کو شدائد کے شکنجے میں کسنا بھی ہو سکتا ہے, اور یقیناً اس ظلم سے مراد جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عدل اور انصاف کا راستہ چھوڑ دینا اور اس نظام کا راستہ چھوڑ دینا جو نظام اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کے سینے پر نازل کیا, خصوصاً آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر نازل کیا. یہ آیہ کریمہ دو چار حقائق بھی ہمارے سامنے رکھتی ہے. ایک حقیقت تو یہ ہے کہ قاری قرآن مخلصانہ جستجو کرے اس نظام امامت کی جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوڑا. یقیناً انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی کامیابی اسی نظام امامت میں ہے جس کا سلسلہ ابراہیم سے شروع ہوا اور جس کی تکمیل آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہوئی. اور دوسرا یہ کہ انسان کو اپنی زندگی امتحان سمجھنی چاہیے اللہ رب العالمین کی طرف سے, اور اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ذات میں پروردگار نے جو ٹیلنٹ رکھا ہے, جو جوہر رکھا ہے, اس کو خوب تر بنانے کے لیے اسے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنا ہے. صبر اور عزیمت کا راستہ, استقامت کا راستہ ہی دراصل امتحانوں میں انسان کو فائز المرام بنا دیتا ہے. اللہ رب العالمین ان شخصیتوں کے دامن کرم سے ہمیں وابستہ فرمائے جنہوں نے مخلصانہ جد و جہد کی, اللہ تعالی کی ربوبیت کے سائے آئے اور انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کی اور پیروی کی اور اس نظام کی جستجو کی جو نظام انسان کی کامیابی کا ضامن ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا, محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا, یا رب ہے بخش دینا